بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. کئی یعنی دنوں سے حق تعالیٰ کی محبت کا بیان ہو رہا ہے اور بیان کا مقصد ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت عقلی کو سمجھ جائیں جو مطلوب ہے اور اسے حاصل بھی کر لیں. اب یہ جو آیات ہیں ان میں سے یہ مجھے عجیب محبت عقلی کی مثال معلوم ہوتی ہے. تو آپ کو ترجمہ عرض کرتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. آپ کو قصہ تو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا. فرعون نے مقابلہ کرایا, جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی, سانپ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا جو ایک اژدہا بن کر سب کو نگل گیا. اس کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور پکار پکار کر کہنے لگے وہ کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. تو فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے بغیر میری اجازت کے. معلوم ہوتا ہے کہ تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا تاکہ اوروں کو عبرت ہو. دیکھ کیسی سخت سزا. فرعون جیسا جابر بادشاہ ان کے ایمان لانے پہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک طرف کے پیر کاٹ دوں گا اور تم کو سولی پر لٹکا دوں گا. لیکن ابھی ان کو ایمان لائے ہوئے یہ بتائیے کہ کتنی دیر ہوئی ہے. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں. وہ جو ہے جادوگر جو ایمان لے آئے وہ کہتے ہیں قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون, کوئی بات نہیں تم ہمارے پیر کاٹ دو, ہاتھ کاٹ دو, سولی پہ لٹکا دو, ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچے. کیسی محبت. اس لیے میں محبت اغنی میں اس ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں. عجیب ہے, ابھی ایمان لائے ہیں, ابھی کتنی دیر ہوئی ہے اور ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو تیار, وہ ایزہ ہاتھ کاٹنے کی پیر کاٹنے کی سہنے کو تیار, سولی پہ چڑھنے کو تیار. یہ ہے وہ محبت عقلی جو مطلوب ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے, ہمیں حاصل ہو جائے. اصل تو فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ محبت ہمیں حاصل ہو جائے. پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ میں, ایک نہیں دو واعظ میں کم سے کم مجھے جہاں تک یاد ہے, محبت کے آثار بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شادیاں تمہاری شریعت سنت کے مطابق کیوں نہیں ہوتی. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ محبت پوری نہیں ہے. واقعی ہماری شادیاں تو آج کل سراسر سنت کے خلاف ہیں اور سنتی معیار ہے, سنتی اصل چیز ہے, سنت کے مطابق جو کرے گا. ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی, صاف آپ نے سمجھ لیا اس کو. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں شادی اور غمی کی رسمیں دو قسم کی, ایک تو وہ ہے جن کا قبیح اور خراب ہونا نہایت ظاہر ہے اور شریفوں اور دینداروں نے ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا, اب رذیل اور فاسق اس میں گرفتار ہے, جیسے ناچ رنگ وغیرہ. وہ زمانہ تھا رذیل اور فاسق لوگ اس میں گرفتار تھے. اب تو جس کو دیکھیے, آج مہندی کی رسم ہے, آج اس کی رسم ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بے پردگی تو خیر ہوتی ہے, نہ کیا کیا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ, خیر. لیکن ان سے ہمیں غرض اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ جو یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی, سب دیندار ہیں, تو ان میں تو الحمدللہ نہیں پڑیں گے ہم لوگ. لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بعض تو بہت ہی قباحت ہے ان میں، قبیح ہیں لیکن وہ ظاہر ہے، اور بعض وہ رسمیں ہیں جن کی قباحت اتنی ظاہر نہیں اور ان کے الفاظ ہیں، ان میں عام اور خاص لوگ قریب قریب سب گرفتار ہیں، یہاں ہم گرفتار ہیں، آج بھی گرفتار ہیں، اور فرماتے ہیں ان کو بالکل جائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات تقوی بگھارنے کے لیے، تقوی بگھارنے کا حکیم الامت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، تقوی بگھارنے کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ متقی ہیں، میرا خطاب بھی سب متقیوں سے ہے، بلکہ بسا اوقات تقوی بگھارنے کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے شادی میں کون سی رسم کی، یا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں تقوی بگھارنے کے طور پر ہم نے شادی میں کون سی رسم کی، نہ ہمارے ہاں ناچ ہوا، نہ باجا سنایا گیا، پھر ہم نے کیا گناہ کیا، تو میں بتلاتا ہوں، حکیم الامت فرمانے تو میں بتلاتا ہوں کہ آپ نے کیا گناہ کیا، لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتلا دیجئے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں، ظاہر ہے کہ جو کام شریعت میں منع ہو وہ گناہ کہلاتا ہے، چاہے وہ ناچ ہو یا کوئی اور کام ہو، دوسرا کام ہو، ناچ بھی تو اسی واسطے حرام ہے کہ شریعت نے اس کو حرام اور جرم قرار دیا ہے. اب مثلا شادی میں دینے دلانے میں برادری کو دکھانا، مثلا جہیز کی نمائش ہو رہی ہے یا کوئی چیز دے رہے ہیں، دلہا کو تحفہ دیتے ہیں عین مجمے میں، کیا ضرورت ہے اس کی، کیا یہ جائز ہے دکھا کر دینا، یا برادری کو لڑکی والوں کا کھانا کھلا. ابھی ایک ایسی رسم بنی ہے کہ ایک محلے میں لڑکا ہے، دوسرے محلے میں لڑکی ہے، لیکن سینکڑوں آدمیوں کو دعوت دی جائے گی، اس بات کی کہ بارات جا رہی ہے، شادی ہال بک کرائے جائیں گے اور وہاں کھانا کھلایا جائے گا. حکیم الامت اس زمانے میں کہہ رہے ہیں شادی میں دینے دلانے میں برادری کو دکھانا یا برادری کو لڑکی والوں کا کھانا کھلانا، کیا اس سے قبل کبھی کسی بیٹی کے لیے کپڑا خریدتے وقت یا اس کو کھلاتے پلاتے وقت آپ نے برادری کو جمع کیا تھا؟ اگر نہیں تو جہیز دیتے وقت یا شادی کے موقع پر جو بھی کیا جاتا ہے، برادری کو کیوں جمع کیا؟ اور رخصتی کے وقت برادری کو کھانا کس بات کا کھلایا جاتا ہے؟ ایک تو لڑکی اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، شادی ہال آج کل لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، پتہ چلا محض فخر اور نام و نمود کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، اور نام و نمود حرام ہے، تو اس لیے یہ سب حرام ہوا. سنت کا طریقہ تو یہ تھا کہ نکاح مسجد میں ہوا اور خاص لوگوں کو اطلاع دے دی جائے کہ بھائی فلاں وقت فلاں مسجد میں نکاح ہوگا، خاص خاص لوگ، ساری برادری کو، سارے لوگوں کو بلانا ضروری نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نہیں بلایا تھا. اور نکاح کے بعد رخصتی کے لیے لڑکا اپنی والدہ یا بہن یا کسی بھی محرم کو لے کر چلا جائے اور لڑکی کو لے آئے، یہ رخصتی ہو گئی. نہ اس میں کھانا پینا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تشریف لے گئے اور رخصتی کرا کے لے آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی آپ کو پتا ہے کیسے ہوئی؟ کہاں کھانا ہوا، ایک پیالی چائے بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سنت کے مطابق تو بہرحال نہیں ہوا. اب رہ گیا ولیمہ، شادی میں ہی تو چیزیں ہیں اصل، ایک نکاح ہوگا اس کے ساتھ رخصتی ہوگی اور پھر ایک ولیمہ ہوگا. نکاح اور رخصتی میں تو کوئی کھانا وغیرہ ہے ہی نہیں، اب رہ گیا ولیمہ. تو ولیمہ تو ایک سنت ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کو رسم بنا لیا. اس لیے ولیمے کے بارے میں پہلے یہ سن لیجئے کہ طریقہ کیا ہے. ایک کتاب ہے میرے پاس، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت مولانا سراج الحق صاحب مشتی شہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کو میں کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے ولیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آئے ہوئے دودھ کو تقسیم کیا، یہ ولیمہ ہو گیا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے ولیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے پاس سے کھانا منگوا کر سب کو ساتھ کھلا دیا. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حلوہ یا حریرہ کھلایا، ایک بار کھجوریں بانٹ دی، ستو پلا دیا، اور ایک بار دودھ کا ایک پیالہ چند آدمیوں کو پلوا دیا، اور ایک بار صحابیوں کے گھروں سے ان کے کھانے منگوا کر اپنے گھر اپنا کھانا بھی ساتھ رکھ کر سب نے کھا لیا، یہی ولیمہ تھا. ایک بار صرف گوشت روٹی کھلا دی، جس کو بڑی دعوت شمار کیا گیا. غرض یہ لکھتے ہیں یہ عالم، غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو روز کی معمولی غذا سے زیادہ مرتبہ نہیں دیا. اب اس کو زیادہ مرتبہ دے دینا اور پھر برابر اس کی پابندی کرنا تباہی کے سوا کچھ نہیں. تو یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں آج کل جو کہتے ہیں ولیمہ, ولیمہ تو سنت کا طریقہ دوسرا تھا, اب ہم اس میں ایک غلطی ایسی ہے جو گناہ کی حد تک ہے, اس کا میں عرض کرتا ہوں. وہ ہے عورتوں کی شرکت ولیمے میں. ولیمے میں عورتوں کی شرکت, تمام فقہا نے اس کو غلط کہا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ہمارے دینداروں نے اس کو شروع کر دیا اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں گناہ ہی نہیں. اس لیے اس غلطی کو دور کرنا ضروری ہے. اب میں صرف اپنے احباب سے مخاطب ہوں کہ بھائی جب تم نے اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے اور کسی بزرگ سے تعلق بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اب آج تو اتنا وقت نہیں ملا, لیکن آپ کو عرض کروں بہت سے فقہا نے, آج میں نے ان فقہا کے نام بھی سیکھے, جو علامہ حصکفی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ, علامہ الرافی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن العلاء الانصاری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن ماجہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, علامہ خوارزمی, علامہ فخر الاسلام اور فتاوی کی کئی کتابوں میں ان سب کے اقوال ہیں کہ ولیمے میں عورت کا جمع ہونا, عورتوں کا جمع ہونا, عورت کا جانا مذموم ہے, جائز ہی نہیں. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک واعظ میں تفصیل الذکر واعظ ہے خاص عورتوں کی اصلاح کے, اس واعظ میں فرماتے ہیں کہ اب اعمال میں اختراع سنیے, اس اختراع میں سے شادی بیاہ اور تقریبوں کی رسمیں بھی ہیں, بلکہ خود عورتوں کا جمع ہونا مذموم ہے. میرے پاس ان تقریبات میں عورتوں کے جمع کے منع ہونے کی ایک فقہی دلیل بھی ہے, چنانچہ در مختار میں صراحتن لکھا ہے, ان کے الفاظ ہیں کی ملومت کے, کہ عورتوں کا ولیموں میں جمع ہونا برا ہے, جس کا جی چاہے در مختار میں دیکھ لو, یہ میں اپنی طرف سے منع نہیں کرتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اور اس وقت اس حوالے یعنی در مختار کا حوالہ دینے کے بعد مجھے کسی اور دلیل کے قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور بحث زیور میں تو صاف لکھا ہی ہوا ہے کہ تقاریم میں عورتوں کا جانا جائز نہیں, حتیٰ کہ اگر شوہر اجازت دے تو شوہر بھی گنہگار ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کیا کرتے ہیں, یہ کیا طریقہ نکال لیا ہے کہ ولیمہ جو ہے بغیر عورتوں کے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اپنی وہ عقلی محبت عطا فرمائے کہ ان سب چیزوں سے ہم بیزار ہو جائیں جو خلاف سنت ہے. آمین اللہم.